سورہ صف. سورہ صف کا تعارف. مقام نزول. سورہ صف مکیہ ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مدنیہ ہے. رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 14 آیتیں ہیں. صف نام رکھنے کی وجہ، صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں مذکور کلمہ صفن کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے. سورہ صف سے متعلق حدیث، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا، اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف کی تلاوت کی. سورہ صف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مجاہدین کا عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے. نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود نہیں کرتے. نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفرقہ بازی سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. نمبر 4، مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو. نمبر 5، مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں. نمبر 6، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی. سورہ ممتحنہ کے ساتھ مناسبت، سورہ صف کی اپنے سے ما قبل سورت ممتحنہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں، وسط میں اور آخر میں کفار سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا گیا اور اس سورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا. دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ملکی، داخلی اور خارجی معاملات کے احکام بیان کیے گئے اور اس سورت میں دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور جہاد چھوڑنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو اس کی بلند و بالا اور عظیم بارگاہ کے لائق نہیں، وہی عزت والا اور تمام افعال میں حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. شان نزول، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں. یاد رہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اور بھی کئی قول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے، اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت صحابہ کرام علی مرضوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے، ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکیں۔ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ یوں ہی آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو، جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔
ترجمہ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
ان اللہ یحب الذین،
بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، ان میں ایک سے دوسرا ملا ہوا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہوا، اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب ایک چیز کی طرح ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادر مجاہد پسند ہیں جو ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور پیٹھ نہ دکھائیں۔ اس زمانے میں چونکہ جہاد میں صفے باندھی جاتی تھی اس لیے یہاں صف کا ذکر ہوا، جبکہ ہمارے دور میں اب صفے باندھ کر بھی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی، اور اب ہر وہ طریقہ اس میں شامل ہوگا جس میں ایک مفید نظم و ضبط ہو اور جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت و طاقت و دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔
ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ،
اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب، ان کی توقیر اور احترام لازم ہے، اور انہیں ایزا دینا سخت حرام اور انتہا درجے کی بدنصیبی ہے۔ پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا دے کر راہ حق سے منحرف اور ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر کے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہیں۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا دینا شدید ترین جرم ہے اور اس کے بوال سے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ترجمہ. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے، پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت. کثیر احادیث اور روایات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کا ذکر ہے. ان میں سے تین روایات سماعت کیجیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا. جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی. اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا. ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے. ابو مودود نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے. نمبر تین، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا. اس آیت کی مناسبت سے یہاں پانچ باتیں ذکر کی جاتی ہیں. نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ پیدا ہوئے ہیں. نمبر دو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں جبکہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے رسول ہیں. نمبر تین، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آپ کی بشارت دی ہے. نمبر چار، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہ آیا. نمبر پانچ، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
ترجمہ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب،
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کا رب عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے دین اسلام کی طرف بلائے جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جادو بتا کر اس پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ کافر ہی رہیں گے.
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
ترجمہ: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جادو بتا کر اسلام کو باطل کر دیں، لیکن یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ہر صورت میں غالب فرمائے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام چمکتا رہے گا، خواہ دشمن کتنی ہی دشمنی کر لیں، آج بھی اس کا نظارہ ہو رہا ہے۔
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق،
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذرائع قرآن اور معجزات اور اس سچے دین کے ساتھ بھیجا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی امت کے لیے منتخب فرمایا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ غلبہ ناپسند ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دین اسلام غالب ہوا اور اس کے علاوہ تمام ادیان اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین نہ ہوگا۔
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔
ترجمہ: اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ سنو، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے میں ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان، مال اور ہر ایک چیز سے بہتر ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا میں کیے ہوئے گناہ بخش دے گا اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، اور یہ جزا ملنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی سخت ضرورت تھی اس کے لیے یہاں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے اسی طرح ان اعمال سے بہترین نفع یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 12 سے حاصل ہونے والی معلومات: اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مجاہد کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی، کہ رب تعالیٰ اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کر دے گا اور حق معاف کرا دے گا۔ نمبر 2، دنیا میں امیر یا وزیر بن جانا بڑی کامیابی نہیں، بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نیکیاں کر کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق ہو جائے۔
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔
ترجمہ: اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے حبیب، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اے ایمان والو، اخروی نعمتوں، مغفرت و ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اور نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ نوٹ: اس آیت میں فتح سے یا فتح مکہ مراد ہے، یا اس سے فارس اور روم کے شہروں کی فتح مراد ہے۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہی کے دور میں فارس اور روم کے شہر فتح ہوئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ان کی خلافتیں برحق ہیں اور ان کی فتوحات اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، جن کی یہاں بشارت دی جا رہی ہے۔
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔
ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله،
اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو دین کی مدد کرنے اور مخالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواریوں نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، ان دونوں میں جنگ ہوئی، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو ایمان والے غالب ہو گئے۔ آیت کے آخری حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قوم تین فرقوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا، وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے، اور ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا، اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، اس کی برکت سے یہ لوگ کافروں پر غالب ہو گئے۔ آیت:
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ
سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی: نمبر ایک، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ نمبر دو، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، نحن انصار اللہ۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تھی، مگر عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔